نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ عز و جل بہت ہی پیارا سلسلہ جس میں ہمیں دینی علوم سیکھنے کو ملتے ہیں دینی مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں اور اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد مسائل کی وہ ہوتی ہے کہ جو شاید ہم پہ سیکھنا فرض ہوں وہ سیکھنے کو ملتے ہیں. اور یہ پلیٹ فارم اس حوالے سے بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں مختلف نشیب و فراز آتے ہیں صبح و شام گزرتی ہے اور بہت سارے معاملات میں ہمیں شرعی رہنمائی درپیش ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں لیکن کوئی اتھینٹک کوئی مستند ذریعہ ہمیں دستیاب نہیں ہوتا. الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ دارالافتہ اہل سنت ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جہاں پہ مفتیان اکرام تشریف لاتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مفتیان اکرام شریعت کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. آج ہمارے ساتھ مفتی جمیل صاحب مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ آپ کی کالز ہوں گی آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں پہلا سوال آپ سے یہ عرض کروں گا اچھا شگون یا نیک فعل جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لیکن شگون یا فال جو ہے نا یہ ایک خیال کو ذہن میں بٹھا لینا اور اس خیال کو ذہن میں بٹھا لینے کے بعد اب آدمی اپنی پلاننگ کرتا ہے اس کو شگون کہا جاتا ہے. اب یہ شگون دو طرح کا ہوتا ہے ایک بدشگونی اور ایک نیک شگون.
ٹھیک
جس کو دوسرے لفظوں میں ہمارے یہاں پہ جو ایک کامن لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بد فالی
جی
اور نیک فالی
جی.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لا طیرہ فرما کر یعنی بدشگونی کی تمام تر صورتوں کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رد فرمایا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان امت تک پہنچانے والے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیارہ یعنی بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے اور کسی بھی معاملے میں جو برے خیال آتے ہیں اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا وخیرہ الفال کہ اسلام کے اندر یہ بات اچھی ہے کہ کوئی آدمی اچھی فال لے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا ہے ومل فال یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ اچھی فال کیا چیز ہے؟
جی
تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکلمۃ الصالحہ یسمعہا احدکم کہ کوئی بھی اچھا کلمہ کوئی بھی پاکیزہ جملہ کوئی اچھا لفظ کوئی آدمی سن لیتا ہے اور اس کو سن کر ایک اپنے مائنڈ کو بنا لیتا ہے بہتر خیال کی طرف آ جاتا ہے تو اس کو نیک فالی کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں نیک فالی کی کئی مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے جمع ہیں اور کفار کی طرف سے ایک شخص کو مقرر کیا جاتا ہے جو اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گفتگو کر رہے ہیں. ان کا نام ہے سہیل بن عمر. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ کفار نے اپنی طرف سے مذاکرات کے لیے جس شخص کو بھیجا ہے اس کا نام سہیل بن عمر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام سنتے ہی فرمایا کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا.
ان کا نام سنیے سہیل بن عمر.
جی ان کا نام سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تمہارا معاملہ اب آسان ہو گیا ہے, کیونکہ سہیل جو ہے نا وہ سہل سے بنا ہے.
ٹھیک,
سہولت,
آسانی.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے کفار مشرکین نے جس شخص کو بھیجا ہے مذاکرات کے لیے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے, تو اس کا نام سہیل. تو سہیل نے آ کر جو کام کرنا تھا, لیکن لفظ سہیل جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, تو سنتے ہی ایک نیک شگون ارشاد فرمایا کہ اب ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا. اسی طرح ہجرت کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی جانب, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑنے کی اطلاع جب کفار مشرکین کو معلوم ہوئی, تو انہوں نے انعام رکھا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو 100 اونٹ تحفے میں انعام کے طور پہ دیے جائیں گے. تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے لگے ان کا نام تھا بریدہ.
ٹھیک,
اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے 70 شہ سواروں کو ساتھ لے کر حضور کی تلاش میں نکل پڑے.
ٹھیک,
تو ایک موقع ایسا آیا کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے.
ٹھیک ہے,
یہ حضور کے پاس پہنچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے تعارف لیتے ہوئے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بریدہ. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ہمارے معاملے میں ٹھنڈک آ گئی ہے.
بریدہ کا مطلب ٹھنڈک,
چونکہ بریدہ برد سے ہے اور برد عربی میں برف کو کہا جاتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ ہمارے معاملے میں اب ٹھنڈک آ گئی, یعنی جو جوش تھا آنے والے کا وہ جوش ٹھنڈا ہو گیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خاندان کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا بنو اسلم. تو اسلم میں سین لام میم آتا ہے اور اسلم مانے بہت زیادہ سلامتی والا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمارا معاملہ سلامتی کی طرف چلا جائے گا. پھر فرمایا کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنو سہم. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیر نکل گیا, یعنی کہ تیر اب ہماری طرف,
معاملہ ختم ہو گیا.
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روح انور کی جب زیارت کی, آنے والا ارادہ کچھ اور لے کر آئے تھے جو سازش تھی ان کی, لیکن نگاہ نبوت جب ان پہ پڑتی ہے اور ان کے نام اتنے پیارے ہیں بریدہ تو بنو اسلم کا تعلق, تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نیک فال لی کہ آنے والا بریدہ ہے تو معاملہ ٹھنڈا ہوگا. اور اسی طرح بنی اسلم سے اس کا تعلق ہے تو اس لیے سلامتی والا ہی معاملہ ہوگا. تو جیسا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گمان لیتے رہے, اچھی فال لیتے رہے, معاملہ ویسا ہی ہوا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت سیدنا بریدہ جو پہلے صحابی نہیں تھے لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی برکت سے, صحبت کی برکت سے ان کے دل میں چینجز آئی اور یہ اپنے ساتھیوں سمیت حضور پر ایمان لے آئے, اسلام قبول کر لیا انہوں نے. تو یعنی یہ آئے تھے دشمنوں کی طرف سے لیکن جیسا جیسا ان کا نام سنتے گئے, سرکار نیک فال لیتے گئے, اور اللہ تعالیٰ سے جو جیسا گمان کرے گا اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے. تو معاملہ ویسا ہی ہوا کہ ٹھنڈا ہو گیا, جوش ختم ہو گیا اور
حق میں ہو گیا.
اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اچھی فال لیتے رہے ہیں اور امت کو اچھی فال کی تعلیم دیتے رہے. اچھی فال لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان کا بھروسہ ہو جاتا ہے,
ایک امید بن جاتی,
ہے. اور دیکھا جائے نا اچھی فال لینے والا وہ اندرونی طور پہ بہت مضبوط ہو چکا ہوتا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں جو بد فالی ہے, کوئی بھی خیال گزرا, کوئی آواز سنی, ایمبولینس کی آواز سنی تو بلی رستے سے کاٹ گئی, تو اس سے کیا ہوتا ہے آدمی اندر سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو توکل ہونا چاہیے تھا اس توکل کے اندر دراڑیں آنا شروع ہو چکی ہوتی ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی چھوٹی سی چیز سے بھی ڈرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا جو بھروسہ تھا وہ ختم ہو چکا.
ٹھیک, نیک فالی سے ہم یہ سمجھیں کہ موٹیویشن ملتی ہے اور آپ کی جو ورکنگ پاور ہوتی ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے وہاں سے اور آپ اپنے کام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت کا احساس ہے یقیناً, اور وہی کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچواتا ہے, اسی سے ہم اس کا طلب بھی کرتے ہیں. یہاں پہ ایک بات جو مفتی صاحب نے واقعہ بیان کیا, کیونکہ ابھی تو مسئلے کے تحت بیان کیا, واقعہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بیان کیا, بڑا عشق افروز واقعہ ہے. اگر آپ کتابوں میں پڑھیں سیرت مصطفیٰ میں, سیرت رسول عربی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, اور اس سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتا ہے, آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایمان جو ہے اس میں اور نکھار آتا ہے کہ وہ آئے تو اسیر کرنے کے لیے تھے لیکن خود نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسیر ہو گئے. آپ کی کال شامل کرتے ہیں اور پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. جی
مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی لکیریں دے کے بتاتے ہیں یہ آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے, آپ کا یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے, تو کیا ان کی باتوں پہ یقین کر لینا چاہیے یا اس طرح کی باتیں بتانا جائز ہے؟
ٹھیک ہے جی مفتی صاحب, پہلا سوال تو پھر یہ کہ ہاتھ دکھانا چاہیے یا نہیں دکھانا چاہیے.
دیکھیں ہمارے یہاں پہ یہ ہاتھ دکھانے کا جو معاملہ ہے, کاہنوں نجومیوں اور جوتشی بھی اس کو کہا جاتا ہے, یہ اردو کا گاڑا لفظ ہے, ورنہ یہ کہ ہاتھ دیکھنے والے.
جی
تو اب اس کا پامسٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو اب اس کے بارے میں امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا تو آپ نے اس کی چار صورتیں بیان کی ہیں, یعنی جو ہاتھ دکھا رہا ہے یہ پوچھنے والا چار نیتیں میں سے کوئی ایک نیت لے کر جائے گا.
ٹھیک ہے, چار کیٹیگریز.
پہلی صورت یہ ہے کہ یہ ہاتھ دکھانے والا جو اپنی قسمت کی لکیریں دکھا رہے, بھائی دیکھو یہ لکیریں کیا کہہ رہی ہیں, تو اگر اس کو اس بات کا اعتقاد کامل ہے کہ میں جو اس شخص کے پاس آیا ہوں کاہن کے پاس یہ جو کہے گا ایسا ہی ہوگا,
ٹھیک ہے,
اعتقاد کامل.
ٹھیک,
تو نبی اس کے بارے میں اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت خالص کفر کی ہے.
اللہ,
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاص اس چیز کے بارے میں یہ الفاظ روایات میں موجود ہے, فقط کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
اللہ,
کہ ایسے آدمی نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی, یعنی گویا اسلام کا انکار ہو گیا,
دائرہ اسلام سے نکل گیا.
تو پہلی صورت یہ کہ ہاتھ دکھانے والا یہ یقین کامل کر لے کہ جو ہاتھ دیکھنے والا دیکھنے کے بعد مجھے رپلائی جواب دے گا ایسا ہی ہونا ہے, پلس مائنس کچھ بھی.
ٹھیک,
اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو اعتقاد کامل نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن ایک دلچسپی ہے, اعتقاد کامل نہیں ہے, وہ دلچسپی والا دیکھتے ہیں ہاتھ دکھاتے ہیں اور کیا آتا ہے, اعتقاد نہیں ہے لیکن دلچسپی رغبت ہے,
چلو دکھا لیتے ہیں,
دکھا لیتے ہیں. تو اس میں اگر رغبت کے ساتھ وہ دکھاتا ہے کہ دیکھیں کیا جواب آتا ہے, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے, وہ اعلی حضرت علیہ رحمہ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہوئے اس کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہاتھ دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے, کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی 40 دنوں کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا.
استغفر اللہ. ٹھیک,
تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی اعتقاد نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, بس بطور تفریح, چلو یار آج ہاتھ دکھاتے ہیں, یعنی تفریح کے طور پہ اس طرح سے وہ ہنسی مذاق کے طور پہ ہاتھ دکھاتا ہے, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ مکروہ اور حماقت والا فعل ہے. وہ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ہاتھ دیکھنے والے کے پاس آتا ہے اور اس کا عاجز ہونا بیان کرتا ہے, دیکھو یہ جو کہہ رہا ہے نا غلط کہے گا,
ٹھیک,
آؤ سب کو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اس کی یہ خبریں غلط ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ کوئی شادی شدہ آدمی وہ آ کے کسی کاہن کے پاس آ کے کہتا ہے دیکھنا ذرا میرے حق میں میری شادی کب ہوگی,
ہوگی بھی نہیں ہوگی,
ہوگی یا نہیں ہوگی, میری کتنی بیویاں ہوں گی, تو اس کے بعد وہ جواب دیتا بھائی تمہارے نصیب میں کوئی عورت نہیں ہے,
شادی ہے ہی نہیں,
ہے ہی نہیں تمہاری شادی. اچھا بھائی بچے کتنے ہوں گے, تمہارے تو بچے ہی نہیں ہوں گے حالانکہ وہ صاحب اولاد ہیں. تو یہ اس لیے آیا ہے تاکہ اس کاہن کی غلط خبروں کو لوگوں تک واضح کرے, تو اس طرح یعنی بطور تعجیز اس کو عاجز ہونا اس کا غلط ہونا ثابت کرنے کے لیے اگر ہاتھ دکھائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک, یہ اس کی چاروں کیفیات ہو گئی. اور ویسے بات یہ ہے, ایک سمجھنے کی بات ہے, شرعی حکم تو مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ جو شخص خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے مفتی صاحب, اور چلے بہت بڑے بنگلے میں بھی بیٹھا ہو, تو ہمیں ضرورت کیا اس کو ہاتھ دکھانے کی؟ اپنے ہاتھوں پر، اپنے پیروں پر بھروسہ کریں اور اپنی زندگی سنواریں.
اپنا مہروز بھائی
جی،
ایک رسالہ جو دعوت اسلامی کا بدشگونی،
جی
اس کے اندر اسی کے حوالے سے تفصیلی کچھ احکامات بھی ہیں، تو ان میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ملک کے اندر باقاعدہ لوگ اپنے ہاتھوں کی لکیریں چینج کروا رہے ہیں،
استغفراللہ،
یعنی آپریشن وغیرہ کر کے، سرجری کر کے اپنی ہاتھوں کی لکیریں چینج کروا رہے ہیں. مرد کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی ہاتھوں کی لکیریں، وہ یعنی جو بھی ان کے پامسٹ ہوں گے قواعد کے مطابق، یہ والی لکیر یہ کہتی ہے، تو اب وہی لکیر لانے کے لیے آپریشن ہو رہے ہیں، سرجری ہو رہی ہے. اور اب مرد حضرات کون سی لکیریں زیادہ کروا رہے ہیں؟ جس میں مال و دولت زیادہ ہو.
ٹھیک،
اچھا وہاں کی عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ والی لکیریں زیادہ بنوا رہی ہیں ہاتھ میں، کہ جس میں ان کا نکاح قائم و دائم رہے.
ٹھیک،
اب سوال یہ ہے کہ
شوہر وفادار رہے،
شوہر وفادار رہے، غلام رہے، جو بھی رہے. تو سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے،
جی
معذور ہوتے ہیں، بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیا مطلب ان کی تقدیریں کہاں گئیں؟
اللہ اکبر، تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے،
تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے.
جی
تو اصل دیکھیں، یہ ہاتھوں کی لکیریں جو ہے نا، یہ اس لیے نہیں بنی کہ یہ لکیر کیا کہہ رہی ہے. یہ لکیریں کس لیے بنی ہے؟ جب مجھے ہاتھ موڑنا ہوگا نا،
جی
تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکیریں اس حساب سے بنائی ہیں کہ مجھے اپنے ہاتھوں کو موڑنا، انگلیوں کو موڑنا میرے لیے آسان ہو.
ٹھیک،
اس کا قسمت سے کوئی تعلق نہیں ہے.
ٹھیک، تو لکیروں پر بھروسہ نہ کریں، اپنی محنت پہ، اپنی تعلیم پر، اپنے فن پر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت پہ توکل کریں، اور اسی کی امید پہ، اسی کی ڈھارس پر، اور اسی کے توکل پر اپنی زندگی کو آگے کی طرف لے کر جائیں. پامسٹوں اور نجومیوں اور اس قسم کی جو بھی افراد ہیں، ان سے نکلیں. یقیناً ان کا بھی اپنا کاروبار ہے اور ان کی اپنی مارکیٹنگ ہے. اب یہ صرف فٹ پاتھوں پہ نہیں بیٹھے ہوتے، بڑی عالیشان انہوں نے آفیسز بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی مارکیٹنگ ہے. بیچنے والے تو زہر بھی مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، تو ہم زہر خریدنے کے لیے نہیں نکل جائیں گے. اگلی کال دیجیے.
میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو گھر والوں کے اندر سے اگر والدین مر جائیں اور جائیداد چھوڑ جائیں، تو اس میں سے مرنے کے بعد پھر ان کا کوئی حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ اور بہن کا اور کتنا حصہ بنتا ہے کہ اسے جو ہے وہ جائیداد میں حصہ تقسیم کے وقت دے دیا جائے؟ مطلب روپے میں 4 آنے 8 آنے یا کتنا بنتا ہے؟ اور والدین کا مرنے کے بعد کتنا حصہ بنتا ہے کہ آیا نظر نیاز یہ دلاتے رہو گے یا نہیں؟ بس مقصد ہے کہ یہ آپ کا فرض نہیں ہے، اور اگر آپ نے دلا دی تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پھر اس کا گناہ نہیں ہے. یہ پوچھنا تھا.
ٹھیک ہے جی. مسئلہ
دیکھیں، اس میں وراثت کے حوالے سے عام طور پہ یہ 4 آنے 8 آنے بہن کا کتنا حصہ ہوتا ہے، تو روپے میں 4 آنے کے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی 8 آنے، تو ایسا نہیں ہے. یہ فارمولے لوگوں کے غلط ہیں. اصل ورثہ کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، کچھ ذوی الفروض ہوتے ہیں. ذوی الفروض کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حصوں کو مقرر فرما دیا ہے. جیسے اولاد ہونے کی صورت میں، اب جو بیوہ ہے، آدمی کا انتقال ہو گیا، اولاد تھی اس کی، تو بیوہ کا 8واں حصہ ہوگا، اگر اولاد نہیں تھی تو بیوہ کا 4/5 حصہ ہوگا، 25%. تو اس طرح ورثہ کی کچھ
ان کا جو حق تھا وہ تعین ہو گیا.
اور کچھ ورثہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی فیصد وائز حصہ متعین نہیں ہے، جس ان میں بیٹا بیٹی یہ وارث بنتے ہیں. تو یہ 4 آنے 8 آنے والا فارمولا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جتنا لڑکے کو ملے گا اس کا آدھا لڑکی کو، یا یوں کہہ لیں گے جتنا لڑکی کو ملے گا اس سے ڈبل لڑکے کو ملتا ہے.
ٹھیک.
اب ان کے سوال کا ایک جز یہ تھا کہ کیا فوت شدہ والدین کا بھی اپنے چھوڑے ہوئے مال میں کچھ حصہ ہوتا ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ جب کسی بھی شخص کا انتقال ہوگا تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سب سے بنیادی طور پہ اس کا جو حق ہوگا، اس کی تجہیز، تکفین وغیرہ کا، تدفین کا سنت کے مطابق معاملہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے اسٹیپ پہ یہ کہ اگر اس نے کوئی قرضہ لوگوں سے لیا ہوا تھا، اس کے اوپر کچھ واجبات تھے اور اس نے ادا کیے بغیر انتقال ہو گیا اس کا، تو اب اس کے واجبات کی ادائیگی کی جائے. تیسرا اسٹیپ یہ، اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی تو اس وصیت کا نفاذ بقیہ جتنا ترکہ بچے گا اس کے 1/3 ایک تہائی کے اندر اندر اس کو نافذ کرنا بھی ورثہ پر لازم ہوگا. اس کے بعد جو بچے گا وہ ہے ورثہ کا حق، اور ان میں جو شرعی حصص ہیں جو اس سے بنیں گے ان کے مطابق تقسیم کاری کا عمل ہوگا. تو مرنے والے کے لیے الگ سے کوئی ایسا نہیں ہے
جی
کہ ہم اتنے بٹا اتنے ان کے لیے رکھیں.
ٹھیک.
تاکہ ان کے لیے ختم اور نیاز فاتحہ میں استعمال میں لائیں. تو اصل وہ 3 قسم کے اموال ہیں جن کا تعلق میت سے ہے. اس کے تجہیز و تکفین کا خرچہ سنت کے مطابق. دوسرا، اس نے اگر قرض لیا ہے تو وہ سارا قرض ادا کیا جائے بھلے ترکہ کچھ بھی نہ بچے.
ٹھیک.
اس کے بعد بھی وصیت، ایک تہائی تک نفاذ. چوتھے مرحلے پہ وراثت کی تقسیم. اگر اب ورثہ اپنے طور پہ اظہار ثواب کرنا چاہیں تو بالکل جو بالغ عاقل ورثہ ہیں وہ اپنے حصوں کی رقم سے اظہار ثواب کرتے رہیں اور کرتے رہنا چاہیے اپنے والدین کے لیے.
جی مصعب, اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہو کسی نیکی کے کام کی کہ مثال کے طور پہ مسجد میں اتنے دے دینا, مدرسے میں اتنے دے دینا, یا میری جائیداد کا اتنا فیصد حصہ دے دینا, تو اس حوالے سے شریعت کوئی رہنمائی کرتی؟
بالکل, وصیت کسی بھی شخص نے جو وصیت کی ہے, جائز وصیت کی ہے, تو اس کا نفاذ ورثہ پہ لازم ہے, اور وصیت یہ وراثت کی تقسیم پر مقدم ہے.
ٹھیک,
تو اب اس میں یہ ہے جیسے وصیت کی کسی شخص نے کہ میری ملکیت میں سے 10 لاکھ روپے فلاں مسجد میں دے دینا میرے مرنے کے بعد, تو یہ وصیت کے الفاظ ہو گئے. اب اس کے بعد اب جب اس کا انتقال ہو گیا, اس کے اموال جو تجہیز تکفین قرض وغیرہ سے فارغ ہو گئے, اب جو اماؤنٹ بچی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ترکے میں 30 لاکھ روپے بچتے ہیں, یا مکان یا جس کی مالیت 30 لاکھ ہے, تو 10 لاکھ کی اس نے وصیت کی تھی, وہ 10 لاکھ 1/3 کے اندر بن جاتا ہے, تو یہ 10 لاکھ روپے دینے ہوں گے وصیت کے مطابق. اگر مرنے والے نے وصیت تو 10 لاکھ کی ہے, لیکن جب اس کے بقیہ مال کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ 15 لاکھ روپے بچتے ہیں,
ٹوٹل ہے ہی 15 لاکھ,
تو ٹوٹل ترکہ اس کا 15 لاکھ کا ہے, اور وصیت 10 لاکھ کی اس نے کی تھی, تو یہ 10 لاکھ روپے ایک تہائی سے زیادہ ہو گئے, 2/3 ہو گئے, تو اب اس میں وصیت جو ورثہ پہ لازم ہے وہ ایک تہائی تک تو لازم ہوگی, یعنی 5 لاکھ روپے میں تو وصیت نافذ کرنی ہوگی, بقیہ جو 5 لاکھ ہے ان میں ورثہ چاہیں تو وصیت کا نفاذ کریں چاہے نہ کریں, اور اگر جو کرنا چاہتے ہیں تو بالغ ورثہ اپنے حصے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں, نابالغ کے 1 روپے کو بھی استعمال نہیں.
اگر نابالغ اجازت دیتے تو؟
نابالغ کی اجازت کافی نہیں ہے, جب وہ بالغ ہو جائے گا تب وہ کر سکے گا, نابالغ اپنے مال کو وصیت میں نفاذ میں پیش نہیں کر سکتا, کر بھی دے تو اس کو قبول نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے مصعب, اس میں ایک سوال اور اگر شامل ہو جائے تو ہماری بات کافی حد تک جو ہے اس موضوع کو گھیر لے گی, وہ یہ کہ مرنے والا جو ہے بعض اوقات سارے ہی مال کی وصیت کر جاتا ہے کہ میری کل جائیداد فلاں کو دے دینا یا فلاں ادارے کو دے دینا, تو یہ نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی, اور اس میں کسی کا حق تو نہیں جائے گا؟
دیکھیں, پورے مال کی وصیت کو شریعت مطہرہ نے ایک تہائی جو ہے نا, اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت ہے.
ٹھیک ہے, 1/3
کو. تو اب جو پورے مال کی وصیت کر بھی دیتا ہے تو اس نے دیگر ورثہ کو, اب اس میں صورت ہوتی ہے کہ اگر ورثہ سب اپنے طور پہ مالی اعتبار سے
مضبوط
ہیں, تو وہ اگر اپنے مرحوم والد والدہ کی جو خواہش تھی اس کو پورا کرنے کے لیے پورے مال کو ہی وصیت کے مطابق خرچ کر دیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو ایک تہائی تک تو لازم ہوگی وصیت کا وہ نافذ کرنا, بقیہ جو 2/3 بچیں گی تو ان کو شرعی اعتبار سے تقسیم کاری کر لیں.
ٹھیک,
اس طرح سے وراثت,
یعنی 1/3 میں ہی وصیت جو ہے وہ
نافذ کرنا لازم ہوگا, بقیہ میں کرنا چاہیں عاقل بالغ ورثہ تو کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, مجھ سے وہاں پر سوال آیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں یا غسل فرض ہے ابھی ادا نہیں کیا, اس صورت میں جائے نماز پہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے؟
جائے نماز,
سوال کچھ اور ہے, میں نے تھوڑا ترمیم کر کے,
جائے نماز جو ہے وہ پاک صاف ستھری ایک جگہ چیز ہوتی ہے, اگر اس کے ناپاک ہونے کا خدشہ نہیں ہے, اگر اس کے ناپاک ہونے کا خدشہ نہیں ہے, مکمل احتیاط کے ساتھ با وضو حالت میں اگر کوئی جائے نماز سے بیٹھتا ہے, ذکر و اذکار تسبیحات کرنا چاہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بلکہ خواتین کو ترغیب ہے کہ وہ اس طرح ذکر و درود کرتی رہا کریں.
ٹھیک ہے مصعب, یہ ایک سوال ہے کہ پانی پینے کا جو سنت طریقہ ہے, کیا دیگر مشروبات بھی ایسے ہی پینے ہوں گے یا ان کا کوئی اور طریقہ ہے؟
اصل جو ہے وہ پانی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو پیے, دیگر مشروبات بھی پیے ہیں, تو ان میں گٹ گٹ کر کے پینے کا, جس طرح اونٹوں کے بارے میں فرمایا گیا جس طرح اونٹ پیتے ہیں اس طرح نہ پیو, تو بالکل چوس چوس کر پیا جائے, اب پانی بھی اسی انداز میں پیا جائے, دیگر مشروبات کو بھی اسی طرح سانس لے لے کر اور پیا جائے, اور اس کو سانس لیتے وقت منہ سے جدا کر لیں, دیکھ بھی لیں کہ اس کے اندر کیا ملایا ہے, بعض اوقات کچرا ہوتا ہے, مشروب تو ہے لیکن اس میں کچرا ہے, تو اس کو بھی دیکھ لیں,
یعنی بیٹھ کر ہی پیئیں گے, سانس لے لے کے پیئیں گے بسم اللہ شریف پڑھ کے,
بالکل جس طرح پانی پیا جاتا ہے اسی طرح اطمینان کے ساتھ پیا جائے گا. یہ بعض لوگ جو نا وہ مقابلہ کرتے ہیں, جیسے کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں ایک ہی سانس میں پینی ہے,
ٹھیک ہے,
اور پوری پوری 1 لیٹر 1.5 لیٹر جمبو, یہ مطلب مقابلہ چلتا ہے, تو یہ مقابلے کے اندر بسا اوقات بازوں کے انتقال بھی ہو چکے ہیں اس طرح مقابلہ بازی کرنے میں.
اچھا, اس میں شاید ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہو, جیسے پانی تو بھائی بیٹھ کے پیا اطمینان سے, لیکن اب کولڈ ڈرنک پینی ہے، جوس پینا ہے، تو ذرا ٹہل ٹہل کر اور ایک ایک سپ کر کے اطمینان سے ذرا پی لیں.
دیکھیں کھڑے ہو کر پینا، چلتے پھرتے پینا، یہ ناجائز اور گناہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
کھانے پینے کے شریعت مطہرہ نے جو آداب بیان فرمائے ان آداب میں سے یہ ہے کہ پینے کی چیز ہو یا کھانے کی چیز ہو اس کو بیٹھ کر کھایا پیا جائے.
ٹھیک ہے، کال دی چیز.
جناب میں پوچھنا ہے کہ ایک بندے نے ٹھیک ہے، اب اس نے نہ غلطی سے داڑھی کی نہ وہ شیو کر لی، اس نے کوئی وجہ سے سر کا کوئی کفارہ ہے کہ نہیں اسے معلوم کرنا تھا.
ٹھیک ہے جی، داڑھی کی نیت کرنے کے بعد شیف کر لیا غلطی سے.
دیکھیں بعض لوگوں کے ذہن میں مہروز بھائی یہ ہے کہ اگر میں نے نیت کر لی اور شیو بڑھا لی، داڑھی کی نیت سے شیو بڑھا لی نا، اب تو رکھنی پڑے گی. اور اگر داڑھی کی نیت سے شیو نہیں بڑھائی، ویسی بڑھ گئی، تو گویا مطلب بعض عوامی کانسیپٹ ہے کہ ابھی واجب نہیں ہوئی، جب تم نے نیت کر کے شیو بڑھا لی نا، اب تو رکھنی پڑے.
اب اس میں بھی بڑے عجیب عجیب سے جو ہے نا انہوں نے وہ اپنے مفروضے بنائے ہوئے ہیں، کہ مثال کے طور پہ کہیں میں نے سنا کہ وہ چاول کے دانے کے جتنا جو ہے نا بڑا نہیں ہونے دینا، اگر اتنی بڑی ہو گئی تو اب تو رکھنی پڑے گی.
رکھنی پڑے گی. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، کسی کے اگر پانچ بال بھی آئے نا پورے چہرے پہ
جی،
تو وہ داڑھی ہے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. اور تو داڑھی اگر کسی نے نیت کی تھی اللہ تعالی سے، ایسے شخص جو داڑھی منڈاتا تھا وہ توبہ بھی کرے، اور اس کو نیت کے ساتھ اب داڑھی کو بڑھانا یہ واجب رہے گا. اگر نیت کی اور نیت کرنے کے بعد داڑھی کو منڈوا دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دوبارہ جب نیت کروں گا تبھی رکھنی پڑے گی.
ٹھیک ہے، وہ کفارہ دے دوں ابھی.
کفارہ دے دوں، داڑھی منڈانے کا کوئی کفارہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ کوئی برائی سرزد ہو جائے تو نیکی کر لینا چاہیے، اس نیکی کے برکت سے اس گناہ کے مٹنے میں ایک تعاون ہو جاتا ہے. تو ہمیں نیکی بھی کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیں، یہ کوئی ایسا مالی کوئی کفارہ نہیں ہے. توبہ تمام تر گناہوں کا کفارہ توبہ ہے. توبہ تو ایسی چیز ہے جو سمجھو کرنی ہی کرنی ہوتی ہے.
بڑی پہلی
کفارے
بات
کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا
جی،
تو توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو اس لیے توبہ بھی کریں، اور اب تک جتنی داڑھی منڈائی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور داڑھی رکھنے کا ایک مٹھی داڑھی بڑھانے کا پختہ ارادہ کر لیں.
ٹھیک، اب آپ کا جواب ہو گیا اور جو ہوا وہ تو ہوا، لیکن اب داڑھی بڑھائیں. اور مفتی صاحب نے بتا دیا کہ سب سے بڑا کفارہ تو جو ہے اس معاملے میں بالخصوص توبہ ہی ہے، اور اس کے بعد داڑھی بڑھائیں، اب کٹوانی نہیں. اور دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیں. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، شریعت کا حکم ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
میرا سوال ہے کہ جو مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں وہ سر پر لے کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟
ٹھیک ہے،
پلاسٹک کی ٹوپیاں جو مسجدوں کے اندر رکھی ہوتی ہیں
جی،
اکثر جب ان کی طرف نظر پڑتی ہے، کیونکہ اب تو امامہ شریف پہننے ہی کی ترکیب ہوتی ہے
جی،
تو اب جب ٹوپیوں کو اگر دیکھا جائے نا تو میل کچیل سے ہٹی ہوئی، سردی گرمی دھوپ سب کچھ پہ پڑ رہی ہوتی ہے جہاں رکھی ہوتی ہیں، اس کی وجہ ٹوپیوں کی جالیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں
جی،
تو
بے حال ہوتی ہیں،
بے حال. تو وہ ٹوپیاں کوئی ایسی چیز ایسی شکل میں نہیں ہوتی کہ جس کو پہن کر آدمی کسی تقریب میں جا سکے
جی.
تو حتیٰ کہ اگر کوئی مسجد سے باہر نکل جائے تو آواز آتی ہے مسجد کی ٹوپی لے کے جا رہے ہیں بھائی رکھ کے، تو آدمی شرم محسوس کرتا ہے. تو اب یہ ٹوپیوں کی شیپ شکل و صورت جس انداز کی ہو جاتی ہے نا، وہ ہے میلی کچیلی، اس میں میل لگتا کوئی اس کا پرسان حال تو ہوتا نہیں ہے. لباس کے حوالے سے نماز میں جو شریع ضابطہ ہے وہ ضابطہ یہ ہے کہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر، اب ہمارے کپڑوں میں لباس میں ٹوپی بھی شامل ہو جاتی ہے، ایسا لباس نہ ہو جو میلا کچیلا ہو. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ایسا لباس نہ ہو کہ جس کو پہن کر میں کسی تقریب میں نہیں جا سکتا
جی،
تقریب میں جاؤں یا کسی معظم شخص کے پاس، حیثیت والے شخص کے پاس جاتے ہو مجھے شرم آئے، تو ایسا لباس نماز کے اندر اگر پہنیں گے تو کراہت تنزیہی ہوگی. تو مسجد کی ٹوپیوں کی جو شیپ ہوتی ہے، بعض اوقات کھجور کی ٹوپیاں بھی ہوتی تھیں کھجور کے پتوں والی، ان کی شیپ شکل و صورت ایسی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھا جائے تو میل کچیل اس میں آ جاتا ہے، اور اس کو پہن کر آدمی کسی تقریب، کسی شادی میں، کسی محفل میں نہیں جاتا،
کسی مہذب جگہ پہ نہیں جاتا،
مہذب جگہ پہ نہیں جاتا. تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا یہ کراہت تنزیہی کا سبب بنتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، وہ کپڑے اس کے میلے کچیلے تھے، تو آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ تو ایسا لباس پہن کر کسی کے پاس جائے گا یعنی کسی تقریب میں ملنے جائے گا تو اس نے کہا نہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بلند و بالا ہے.
اس سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آدمی نماز کے لیے آئے تو اس کو خوب اچھے جتنا بہتر سے بہتر ہو ایسا لباس پہننا چاہیے, ورنہ صاف ستھرا لباس ہو.
ٹھیک ہے جی, آپ کے مسئلے کا بھی جواب ہوا, مفتی صاحب نے اپنی طرف سے مزید رہنمائی بھی فرمائی. اور یہاں پہ مجھے آپ جب بیان فرما رہے تھے, مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے تھے کہ آپ نماز کے لیے بیش قیمت مہنگا لباس پہنا کرتے تھے کہ بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں تو اس وقت تو اچھا قیمتی لباس ہونا چاہیے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کو بارہا دیکھا ہے کہ آپ نماز سے پہلے عطر لگاتے, تو اس میں پوچھا بھی گیا تو پھر فرمایا ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز کی تعظیم کی نیت ہوتی ہے. تو نماز کے لیے جب جائیں تو اچھے بہترین کپڑے پہنے, بہترین امامہ پہنے, اللہ توفیق دے. امامہ نہیں پہنتے تو چلیں ٹوپی پہنے. اہتمام کریں گے انشاءاللہ, نماز کی آپ تعظیم کریں گے, محبت کے ساتھ پڑھیں گے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک یہ بھی وصف ہے کہ جو آپ کو نماز کا خشوع و خضوع میں معاون ہوگی, نماز میں آپ کو لطف آئے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
یہ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی خودکشی کرتا ہے تو ایک کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے, اور ایک مولانا نے کہا تھا کہ خودکشی وہ یہ اپنا جو بھی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے نا وہ اپنی جو بھی سزا ہوگی کاٹ کے وہ جنت میں جائے گا, اور ایک طرف کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے وہ نہ جنت میں جائے گا نہ دونوں جان اس کے ختم ہے. تو یہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ حقیقت آخر کیا ہے.
ٹھیک ہے جی, آپ بہت ساری جگہوں سے سن رہے ہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیے, یہاں پہ سنتے رہیے, اچھی اچھی باتیں ملتی رہیں گی, اتھینٹک باتیں ملتی رہیں گی. جی مفتی صاحب,
دیکھیں اس میں جو ان کا آخری جملہ تھا نا کہ یہ بھی سنتے ہیں کہ جس نے خودکشی کی تو اس کے دونوں جہان ختم, یعنی وہ نہ جنت میں ہے نہ دوزخ میں ہوگا, تو مطلب کہاں جائے گا, فائنل ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آخرت کی زندگی میں انسانوں کے لیے یا تو جنت ہے اس کا ٹھکانہ یا جہنم.
ٹھیک ہے,
اگر معاذ اللہ کوئی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا بھی تو ایمان کی برکت یہ ہے کہ بالآخر وہ داخل جنت ہوگا. تو خودکشی کرنے والے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرامین ارشاد فرمایا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو چھری سے قتل کیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ اپنے آپ کو چھری سے قتل کرتا رہے گا, جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کیا تو وہ اس طرح جہنم میں اپنے آپ کو گراتا رہے گا.
جی,
اور ہمیشہ کے الفاظ اس کے اندر ہے خالدن مخلدن فیہا ابو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہمیشہ ہمیشہ کے جو الفاظ ہیں, تو روایات کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان کے بارے میں,
جی
جب روایات کے اندر آئے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے طویل عرصے تک,
ٹھیک
بہت طویل عرصے تک وہ اس سزا کو پائے گا, اور بالآخر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے وہ داخل جنت ہو جائے گا. اور ایک معنی یہ لیا جاتا ہے جو خالدن مخلدن فیہا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا, تو اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے جو حقیقت اگر اس کے الفاظ کو مراد لیں کہ ہمیشہ ہمیشہ یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی, تو پھر معنی یہ ہوگا کہ جس نے خودکشی کو حلال سمجھ کے, جبکہ یہ حرام قطعی ہے,
ٹھیک
تو حلال سمجھ کے اگر کسی نے آپ کو قتل کیا ہلاک کیا, تو چونکہ ایک حرام قطعی کو اس نے حلال سمجھا اس لیے یہ کفر ہو گیا. حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہوتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس حالت میں اگر وہ مر گیا تو پھر اس صورت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. لیکن اگر کسی مسلمان نے قتل کو حلال نہیں سمجھا, مصائب و علام میں جس میں گرفتار تھا اس سے نجات کا ایک سبب سمجھا, یہ اس کی غلط فہمی ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ طویل عرصے تک اس عذاب کو سہتا رہے گا, بھگتتا رہے گا, اور پھر بالآخر داخل جنت ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والا جنت میں بھی نہ جائے اور دوزخ میں بھی نہ جائے, دونوں جہاں سے وہ کسی اور تیسری جگہ چلے جائے. تو یہ والی جو بات آپ نے سنی ہے بالکل غلط ہے.
ٹھیک, مدنی چینل کے ناظرین, آپ سب کو ایک مشورہ دوں گا. امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا رسالہ ہے جس کا نام ہے خودکشی کا علاج. یہ بیان کی صورت میں بھی موجود ہے اور رسالے کی صورت میں بھی موجود ہے, خودکشی کا علاج. یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے یہ ہارڈ کاپی بھی اس کی حاصل کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کا پی ڈی ایف ورژن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ ضرور پڑھیے. اب آپ یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے تو خودکشی نہیں کرنی, میں کیوں پڑھوں, میں تو اس طرف نہیں جا رہا. تو یقیناً جو افراد جاتے بھی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے. اس میں اور بھی بہت ساری کام کی باتیں, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے ایک سوال آیا ہے کہ اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جائے تو ہمارے یہاں ان کے پاؤں پر مہندی لگائی جاتی ہے، آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟
دیکھیں، مرنے والے کے ناخن بھی کاٹنا منع ہے، اس کے بالوں میں کنگا کرنا بھی منع ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کنگا کرنا، یہ ناخن کاٹنا، یہ ایک زینت والی چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے،
تو جب مہندی لگائی جاتی ہے تو مہندی سے خوبصورتی آتی ہے، اور اس وقت جو یہ مردہ یا مسلمان مرد ہو یا عورت ہو تو وہ محل زینت نہیں ہوتا. شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو استعمال کرنے کا میت کے لیے کہا ہے کہ وہ خوشبو وغیرہ جو لگائی جائے اس کے اعضاء سجود پر، اس کے علاوہ ہم اپنے طور پہ اگر کچھ کریں گے نا، مہندیاں لگانا خاص کر جیسے غیر شادی شدہ کنواری لڑکیوں میں کچھ اس طرح کے معاملہ زیادہ،
بعض جگہ تو باقاعدہ دلہن بنایا جاتا،
دلہن بنا کے اس کی تدفین کرتے ہیں، تو یہ سب خلاف سنت کام ہے. مسلمانوں کو اپنے جیتے جی جو کام ہے ان کو بھی سنت کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہمارے معاملات ہوں گے تو یہ وصیت کر جائیں، اور جو ہمارے سامنے مسلمان کی لاش ہے تو اس کے سارے معاملات شریعت کے دائرے میں ہمیں کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے نا، مدنی وصیت نامہ،
جی،
تو اس میں تجہیز و تکفین تدفین کے جو سنت و آداب ہیں، الحمدللہ امیر اہل سنت نے بہت اچھے انداز میں اس کو بیان فرمایا.
جی، اپلیکیشن بھی آ گئی ہے، دعوت اسلامی کے شعبے نے ایک اپلیکیشن اس کی بنائی ہے، اور اس کا نام ہے مسلم فنرل. مسلم فنرل، اگر آپ پلے اسٹور پہ جا کے اپلیکیشن آف دعوت اسلامی لکھیں گے تو بہت ساری اپلیکیشن آ جائیں گی دعوت اسلامی کی، اور اسی میں سے ایک اپلیکیشن ہے مسلم فنرل. اس میں تجہیز و تکفین اور انتقال سے پہلے سے، کچھ پہلے سے، عالم نزا سے لے کر تجہیز و تکفین کے بعد تک کے جو معاملات اور مسائل ہیں وہ موجود ہیں. کچھ ویڈیو کلپس بھی ہیں، کچھ اینیمیشن کے ذریعے بھی سمجھایا گیا. بہت بہترین اپلیکیشن ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے. یہ انشاءاللہ ثواب کا بھی ذریعہ بنے گی، ثواب جاریہ کا بھی ذریعہ بنے گی. مجھ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ امام صاحب نے دو دفعہ، امام صاحب تلاوت فرما رہے تھے اور تلاوت کے دوران دو دفعہ وہ اٹکے، یعنی وہ آگے نہیں پڑھ پائے، پیچھے سے پڑھنا شروع کرا پھر بھی آگے نہیں بڑھ پائے، یہاں تک کہ کسی مقتدی نے لقمہ دیتے ہوئے اللہ اکبر کہا اور امام صاحب اس کے بعد پھر رکوع میں چلے گئے. اب رکوع میں کیوں گئے یہ تو انہوں نے نہیں لکھا کہ ان کے اللہ اکبر کہنے پہ گئے یا وہ تلاوت آگے یاد نہیں آئی تو چلے گئے، تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟
یعنی قراءت کے حوالے سے وہ اٹک گئے اور آگے نہیں چل پا رہے،
جی،
اور خطرہ ہے کہ یہ کوئی منہ سے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں بے معنی سے،
جی،
بس اوقات آدمی کہیں اٹک جائے تو آ او ای کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے،
جی،
جو بے معنی سے لفظ ہوتے ہیں نا، ان کے نکلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے.
ٹھیک ہے،
اگر مقتدی کو لگتا ہے کہ یہ اب کچھ نہ کچھ الف ال نہ نکل جائے تو ایسے میں اس نے لقمہ دیا تاکہ نماز فاسد نہ ہو.
ٹھیک ہے،
تو یہ ایک موقع محل تھا لقمہ دینے کا. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد جو آگے سورت پڑھ رہے تھے تو کم از کم تین چھوٹی آیتیں اس کی مقدار وہ پڑھ چکے تھے، تو اب لقمہ دینے کا ایک محل بنتا تھا، تو اگر ایسا تھا تو ٹھیک ہے نماز ہو.
اور مصطفیٰ، اگر امام صاحب نے لقمہ ہی نہیں لیا، یعنی وہ دو دفعہ کوشش کری انہوں نے اور پھر وہ آگے نہیں بڑھ پائے، تو اتنی تلاوت تو وہ کر چکے تھے جو تین آیتوں کے برابر، وہ رکوع میں چلے گئے تو بھی نماز درست ہو جائے گی؟
نماز درست ہو جائے گی.
ٹھیک، کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی،
سوال یہ ہے کہ دانت ہے وہ جو ایڈجسٹ کروائے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ تار سے باندھا جاتا ہے، تو جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا ان دانتوں کو نکالنا چاہیے یا اسی حالت میں دفن کر دیں، کیونکہ وہ پکے فکس ہو جائے، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ یہ عطا فرمائیں.
ٹھیک ہے جی، دانت سیدھے وغیرہ کروانے کے لیے آج بریسنگ کہلاتی ہوں اسٹیل کی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض لوگ لگواتے ہیں، تو اگر ایسی صورتحال میں انتقال ہو جائے کہ وہ فریمنگ لگی ہوئی ہے تو اب اسے نکالا جائے گا یا نہیں؟
اس میں یہ دیکھ لیے، اس میں اصول و ضابطہ یہ ہے کہ میت کے جسم سے کوئی ایسی چیز جوڑی گئی ہے جو ریموویبل ہے، یعنی با آسانی الگ کی جا سکتی ہے، تو اس کو الگ کرنا ہوگا. تو اگر جیسے دانتوں کے اندر بتی سی ہمارے اردو میں لفظ بولنے میں آتا ہے، تو باقاعدہ وہ دانت جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نکالتے ہیں، پھر لگا لیتے ہیں، ریموویبل اگر وہ دانت ہیں تو ان کو تو نکال لیا جائے گا، لیکن بعض دانت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تاروں سے باندھ دیا جاتا ہے دائیں بائیں، کہ دانتوں سے اس کو تار کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے، اب وہ اتنی آسانی سے نکلتا نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
تو اب مسلمان میت کے ان دانتوں کو جن کا نکالنا دشواری کا باعث بنتا ہے ان کو اب نہیں نکالا جائے گا، اسی حالت میں اس کی تدفین کی جائے گی.
ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے.
ارشاد فرما دیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زوال کے وقت جنگل میں باغیچے میں جانا نہیں چاہیے.
زوال کے وقت جنگل میں یا باغیچے میں یعنی پارک وغیرہ میں نہیں جانا چاہیے.
لیکن یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. باغیچے میں یا پہاڑی ایریا میں یا جنگل والے ایریا میں زوال کے وقت جانے سے کوئی اس طرح کی ممانعت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جنگل بیابان میں رات کے وقت نہ جائے, تنہا سفر نہ کرے, ان چیزوں کی ممانعت.
مطلب قضا نماز پڑھتے وقت وقت کون سا کہیں گے؟ جیسے اگر کسی نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی, کوئی اسلامی بہن گھر میں نماز پڑھ رہی, تو نیت کرتے ہوئے کہیں گی وقت ہے عشاء کا. تو اب اگر کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ اگر عشاء کے وقت میں فجر کی قضا پڑھ رہا ہے یا عشاء کے وقت میں مغرب کی قضا پڑھ رہا ہے, تو اب وقت کے اس میں کیا کہے گا؟
دیکھ, اب اس میں وقت تو نکل چکا ہے,
ٹھیک ہے.
اب اس کو نیت یہ کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز فجر قضا
قضا.
تو اب اسے مغرب پڑھ رہا ہے عشاء کے وقت میں, تو نیت کرتا ہوں تین رکعت فرض نماز مغرب قضا,
ٹھیک ہے.
تو اصل یہ الفاظ میں بھی نیت کرنا کچھ ضروری نہیں ہے, اتنا دل میں پختہ ارادہ ضروری ہے کہ آج جو مغرب کی نماز چھٹ گئی تھی, وقت نکل گیا, عشاء کا وقت شروع ہو گیا, تو میں پہلے مغرب کے فرض ادا کر رہا ہوں,
ٹھیک ہے.
تو اتنی نیت بھی کافی ہے.
یعنی جب قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو وقت کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں رہی,
وقت کا تعین کیا, اب چونکہ وقت تو گزر چکا ہے.
جی جی جی.
اب یہ عشاء کے وقت میں پڑھ رہا ہے تو یہ عشاء کا وقت مغرب کا وقت تو نہیں ہے,
ٹھیک ہے. نماز کا تعین کرے گا کہ کون سی قضا نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے.
میری شادی ہونے والی ہے نا, میری شادی پہ نا میرے رشتے داروں کا بہت پریشر ہے کہ مہندی پہ ڈھول ڈمکا اور وہ ناچ گانا وغیرہ ہو, تو میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. اگر فیملی کا بہت پریشر ہے, ہمارے یہاں رواج ہے, تو اس صورت میں مجبوری میں یہ کر سکتے ہیں.
اللہ,
دیکھیں اس میں یہ احتجاج کریں جتنا احتجاج کر سکتے ہیں روک تھام کے حوالے سے, تو ان کو کرنا ہوگا,
ٹھیک ہے. یہ اپنی بات بیان کریں.
البتہ جو کر رہا ہے وہ خود ذمہ دار ہیں, اب چاہے وہ والد صاحب ہوں یا بھائی ہو یا والدہ ہو. تو کوئی بھی اس طرح مہندی اور اس طرح کی رسموں میں خلاف شرع امور کا ارتکاب کرے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا. یہ اس معاملے کے بارے میں واضح طور پہ بتا دیں کہ میں اس کام سے اگری نہیں ہوں, یہ کام نہ کریں. جتنا ان سے چل سکتی ہو, جتنی منوا سکتے ہوں اتنے منوائیں. اور اس میں اگر کوشش کریں, جس کو ہم کہتے ہیں ضد, اپنے والدین کے آگے جس طرح بچے پیسے مانگنے کے حوالے سے ضد کرتے ہیں,
اپنی فرمائشیں,
تو اسی طرح اپنی فرمائش ان کے آگے رکھ دے کہ میری شادی میں یہ کام نہ کریں خدا کا واسطہ, یعنی جو اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں جس سے والدین ان کی بات مان لیں.
یہ بھی تو نہیں, یہ بھی تو ضد کر ہی لیتے نا کہ فلاں ماڈل کی کار میں جاؤں گا یا فلاں رنگ کے گھوڑے پہ جاؤں گا اور نہ نہیں جاؤں گا, پوری ہو ہی جاتی ہے.
اور یہ ہوتا نا یار, شادی کون سی ہر دفعہ بار بار کرنی, ایک ہی دفعہ کرنی, خواہش پوری کر,
کیا پتا کسی کو بار بار
کرنی. پھر بھی ایک ہوتا تو یہ نا کہ چلیں شادی ایک دفعہ ہے, چلیں اس کی خواہش پوری کر دیں. تو اسی طرح یہ بھی اپنے والدین سے عرض کریں گے, دیکھیں میں شادی آپ کے ارمانوں کو پورا کرتے ہوئے شادی ایک دفعہ کر رہا ہوں, تو یہ شریعت کے دائرے کے مطابق کریں,
میری خوشی اسی میں,
میری خوشی اسی میں. اور یہ شادی یادگار بنائیں. اب تک جو اگر دو چار شادیاں دوسرے انداز میں ہوئی ہیں, تو میری شادی کو ایک مثالی شادی بنائیں تاکہ ہمارے خاندان والوں کے لیے سنت کے مطابق شادی کے روپ
میں آئیڈیل
کرنا, اس کے لیے ایک آئیڈیل صورت پیدا ہو جائے.
ٹھیک ہے, بڑی پیاری بات کی مفتی صاحب نے. اور میں مسلم یہاں پہ ایک حاشیہ عرض کروں کہ انسان کی زندگی میں تین مواقع بڑے اہم ہوتے ہیں جب آپ بڑی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. ایک وہ وقت کہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے, لیکن اس وقت آپ کو کوئی شعور نہیں ہوتا, آپ کے ساتھ جو بھی جو کر رہا ہوتا ہے اپنی خوشی کے لیے, آپ کو بھی خوش کرنے کے لیے, آپ کو اختیار گویا کہ نہیں ہوتا. دوسرا وہ وقت کہ جب انتقال ہوتا ہے, تو اب جو میت ہوتی ہے وہی سب سے اہم ہوتی ہے, لیکن اب بھی آپ کو اختیار نہیں ہوتا. اور ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں ایک اور وقت آتا ہے کہ جب آپ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے, اور وہ ہوتا ہے جب آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں, دولہا بن رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت تو پورا خاندان جو ہے وہ دولہا کو راضی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, راضی رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے, خوش کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ شرعی حکم بھی بیان فرمایا, اور یہ بھی کہ آپ تھوڑی ضد کریں میٹھی میٹھی سی, انشاءاللہ کام بن جائے گا. اللہ رب العزت,
دولہا ہی کے لیے ایسا خاص ہے یا دلہنوں کے لیے بھی کوئی خاص اس طرح کے؟
دلہن کے لیے بھی ہوتا ہے نا, اس وقت دلہن کے لیے ہوتا ہے. اصل میں جس کی بھی شادی ہو رہی ہے, اللہ ہمیں توفیق دے سب سے بڑھ کر, تو یہ بات یہ ہے کہ دولہا کی یا دلہن کی, کیا مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ وہ تو شرعی حکم ہے, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. یقیناً ہم جب اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابندیاں کریں گے تو یہ ایک گویا کی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے مفتی صاحب، اگر اللہ رسول کی رضا کے مطابق ہوگی، شریعت کے دائرے میں ہوگی تو انشاءاللہ برکتیں
ہوں گی، اور اگر شریعت کی خلاف ورزی کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے
جی
تو ظاہر بات ہے گناہوں سے برکت اٹھ جاتی ہے
جی. اب وہ جو نحوستیں چل رہی ہیں تو ایک نحوست یہ ہے کہ شادی میں جو ہے وہ نحوست کہہ لیں ان معنوں میں کہ گناہوں سے تو برکت ختم ہو گئی پھر
بالکل.
اگلی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم کام والے کپڑے پہن کر جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر کام کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح ہماری نماز ہو جاتی ہے، تو یہ بدل کر پڑھنے پڑیں گے.
پیڑ کا کام کرتے ہیں رنگ وغیرہ کا.
ٹھیک ہے جی.
دیکھیں اس میں تیل کا یا اس طرح کا کام جس سے کپڑے آلودہ ہوتے ہیں تو کوشش دیکھیں کریں، یہ کوشش ضرور کریں کہ اپنے کپڑے آلودہ نہ ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بڑی کمپنیوں میں اس طرح کے کام کرنے والے بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھنے کے لیے باقاعدہ وہ
مخصوص
وغیرہ یوز کرتے ہیں. تو اس طرح اپنے کپڑوں کو جتنا ممکن ہو بچائیں آلودہ ہونے سے، تاکہ آپ کے نماز کے حوالے سے آپ کے کپڑے صاف ستھرے رہیں. اور اگر کام کے لیے آپ کو کوئی مخصوص لباس پہننا پڑتا ہے تو نماز کے لیے ایک جدا گانا لباس رکھیں. اور یہ ہو گئے دو چار پانچ منٹ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے
جی.
کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا. نماز پڑھنے کے لیے ظہر کی نماز فیض مدینہ میں ادا کرنے کا موقع ملتا ہے تو ایک خوشی بھی ہوتی ہے. بعض لڑکے کم عمر بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، وہ ٹائر ٹیوب وغیرہ کا کام کرتے ہیں، پینچر
جی.
لگاتے ہیں
جی.
تو ان کو دیکھ کے ایک رشک بھی ہوتا ہے کہ یار یہ حلال روزی بھی ماشاءاللہ کما رہے ہیں اور نماز کے لیے بڑی پابندی سے آتے ہیں، صابن لے کر آتے ہیں اور باقاعدہ اپنے ہاتھوں کی کالک دور کرتے ہیں، جتنا وہ صاف ستھرا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو ان میں بعض ایسے ہیں جو لباس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ نماز کے لیے لباس مخصوص انہوں نے رکھا ہوتا ہے دکان پہ، وہ پہن کر آتے ہیں، اس کے بعد کام والا لباس پہن لیتے ہیں. یہ کریں گے تو انشاءاللہ ذہن بنانے سے بن جائے گا، آسانی ہو جائے گی.
کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. مطلب ایک چیز کی اس میں وضاحت فرما دی گئی، بالفرض کام کاج کے ہی کپڑوں میں نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی.
دیکھیں نماز تو ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
نماز کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ طہارت.
ٹھیک ہے.
کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
صاف ہونا یہ شرط نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ظاہری میل کچیل سے صاف،
میل کچیل سے صاف ستھرا ہونا یہ شرط نہیں ہے، لیکن شریعت کو پسند ضرور
ہے. صحیح. تو اس وجہ سے آپ نے نماز چھوڑنی بھی نہیں ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ یہ دیکھا ہے مارکیٹ وغیرہ میں اس طریقے کے افراد کو کہ جناب وہ کام کے کپڑے ہیں نا تو اب نماز کیسے پڑھیں، دوسرا سوٹ ہے نہیں. تو پہلی بات تو مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ وہ رکھیں، اور بالفرض نہیں بھی ہے تو نماز بہرحال قضا نہیں کرنی، نماز سے غفلت نہیں کرنی، نماز پڑھنی ہے. کوشش کریں گے، اسباب بھی بن جائیں گے، آپ کو بھی عادت ہو ہی جائے گی. اگلی کال دیجیے.
جی میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان کے حقوق کو لبا میں آدمی کے حقوق، تو ایک انسان دوسرے انسان معاملات ہیں تو وہ کسی چیز کی معافی سے نہیں مانگتا، کوئی بھی ایسا معاملہ بن جاتا ہے، تو جب ان کے جب رات کو سوتا سونے کے دام میں شامل ہے کہ سب کو معاف کر کے سو، یہ ایک چیز آ گئی. اگر اس سے کہے میں نے سب کو معاف کر دیا، کیا اس کا بھی تقاضا پورا ہو گیا؟
ٹھیک ہے جی. بڑا انوکھا سوال کیا آپ نے.
یعنی انہوں نے سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سو گئے، تو یہ کیا سوال ہے؟ کون کون سے
سوال یہ کہ ایک انسان ہے جو معافی مانگتا نہیں ہے،
مانگتا نہیں
ہے، لیکن وہ سب کو معاف کر دیا اور یوں کر دیا، تو یہ ایک عمومی طور پہ معافی دی کہ بھائی آج سب سے راضی ہوں، آج سب کو معاف کر دیا، تو اس میں وہ خاص حق سلب کرنے والا یا توڑنے والا یا ضبط کرنے والا جو وہ بھی معافی ہو گئی اس کی کہنی ہوئی.
دیکھیں اس میں معافی کے اندر تو یہ ہے نا کہ آپ کے دل میں کسی شخص کی طرف سے جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ناروا سلوک ہوا تھا، آپ کی حق تلفی کی تھی، آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں گے تو اس کی طرف سے ہونے والا ظلم، زیادتی، ناانصافی وہ پھر آپ کی طرف سے معاف ہو جائے گی، پھر عند اللہ اس کی معافی کی صورت بنے گی. اگر آپ کے ذہن میں الفاظ یہ ہیں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، لیکن سب کو معاف کرنے کی صورت میں آپ کو جب اس کا بارے میں آئے اس کو تو معاف نہیں کروں گا، تو یہ اگر استثناء موجود ہے
ٹھیک ہے،
تو پھر یہ کہ دیگر چھوٹی بڑی جو غلطیاں ہیں یعنی معمولی تو وہ تو معافی کے اس میں چلے گی. خاص کسی نے آپ کا حق تلف کیا تھا، جب اس کو آپ سامنے رکھ کے معاف کریں گے نا
ٹھیک،
پھر معافی ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. مطلب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے ہوئے کلمہ نہیں پڑا تو ہاتھ پاک ہو جائیں گے؟ اور اس کے ساتھ میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں یا وہ کون کون سی چیزیں جنہیں پاک کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے.
سوال ہے ہر چیز کی پاکی کا ایک مختلف طریقہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی کفر کی ناپاکی سے نکلنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے تو اس کو کلمہ پڑھنا ہوگا.
سبحان اللہ، کیا بات ہے.
تو چونکہ یہ باطنی نجاست ہے، باطنی ناپاکی ہے، تو اس باطنی ناپاکی نہ نظر آنے والی اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کلمہ شریف اس کی باطنی صفائی کر دے گا. وہاں تو پڑھنا ضروری ہوگا، لیکن جو ظاہری نجاست ہیں جیسے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، ہاتھ میلے کچیل ہو جاتے ہیں، تو ان کی صفائی ستھرائی کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی شرط نہیں ہے. اس کے لیے ازالہ نجاست ضروری ہے. اگر ہاتھ میں نجاست لگی تھی، کپڑے میں نجاست لگی تھی، تو ان کا ازالہ ہو گیا، وہ کپڑے سے ہاتھ سے الگ ہو گئے، تو یہ کپڑے ہاتھ پاک ہو گئے. کلمہ شریف نہیں بھی پڑا ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. بلکہ اگر غور کریں، ایک آدمی کے کپڑے ناپاک ہیں اور ناپاک کپڑے وہ پاک کر رہا ہے، تو اس وقت وہ محل نجاست میں ہے،
ٹھیک ہے،
نجاست سے اس کے ہاتھ آلودہ ہو رہے ہیں. تو یہ جو موقع ہے نا نجاست کے قریب، محل نجاست
جی،
ایسے بدبودار ماحول میں، ایسے موقع پہ زبان سے ذکر نہیں کرنا چاہیے. ذکر کا آداب میں سے یہ ہے کہ ایسے موقع پر جہاں کچرا کنڈی ہے یا واش روم میں ایک آدمی ہے، تو اس موقع پر ذکر الہی زبان سے نہ کریں. ہاں دل میں اگر کرنا چاہتا ہے تو اس میں مذائقہ نہیں.
ٹھیک ہے. مطلب یہ انڈا جو ہوتا ہے، مرغی کا انڈا، یہ پاک کرنے کے لیے بھی کلمہ پڑھنا پڑتا ہے؟ نہیں، وہ مرغی کا جو انڈا ہوتا ہے، بعض فیملیز میں یہ ہے کہ اسے پاک کرنا ہے تو کلمہ پڑھیں گے.
دیکھیں، مرغی کا جو انڈا ہے، اس میں اگر کوئی آلائش نظر آ رہی ہو، یعنی ناپاکی، کہ انڈا ایسی جگہ گر گیا جو ناپاک ہو گیا، تو پھر تو اس کو پاک کرنا ہوگا. لیکن کلمہ شریف وہاں پر بھی پڑھنے کا
ضروری نہیں.
بلکہ میں نے وہی کہا نا کہ ناپاکی والے معاملات اور جگہوں پہ کلمہ شریف زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے. باقی یہ کہ انڈا ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انڈا ناپاک ہوتا ہے. ناپاکی اگر لگی ہوگی تو اس پہ حکم ہوگا کہ یہ ناپاک ہے، ورنہ انڈا ناپاک نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. مصعب، ویسے یہ آپ نے فرمایا کہ جب ناپاکی یا بدبو یا نجاست والا معاملہ ہو، ہاتھ دھونے کا، کپڑے دھونے کا، یا کسی بھی چیز کو دھونے کا، یا وہاں پہ جانے آنے کا، اس وقت ذکر نہ کریں. باقی اگر ہم اسلامی بہنوں کو سامنے رکھیں، خواتین کو سامنے رکھیں، اور اپنی اسلاف کو دیکھیں، تو آٹا گوند رہی ہیں یا گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، اس وقت اگر ذکر و اذکار کریں تو درست؟
بالکل. تو ہمارے اسلاف کی سیرت سے ہے کہ یہ ہر موقع پر ذکر الہی کیا کرتے تھے، اور ان کی ذکر الہی کی برکت یہ ہوتی تھی، تلاوت قرآن کیا کرتی تھیں خواتین. تو غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ پارے یاد ہوئے تھے وہ کیسے یاد ہوئے تھے؟ بختیار کاکی علیہ رحمہ کو جو پارے یاد ہوئے تھے، ان کی والدہ تلاوت کیا کرتی تھی، جب دودھ پلا رہی ہیں تو تلاوت کر رہی ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں گود میں تو تلاوت کر رہی ہیں، تو وہ پارے ان کو یاد ہو جاتے تھے.
ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ داڑھی کے نیچے گردن پر جو بال ہوتے ہیں، کیا ان کو صاف کروا سکتے ہیں؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں.
ٹھیک ہے.
داڑھی کے نیچے، جیسے یہ مثال کے طور پہ، یہ جو گردن پہ بال ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کے
بہت زیادہ،
ہاں حلقوں، تو یہ بال داڑھی کا حصہ نہیں ہے. یہ جو گردن پہ جو بال ہیں، یہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے. داڑھی جو ہڈی ہے نا، یہ اس ہڈی پہ جو بال ہوتے ہیں، یہ داڑھی کا حصہ ہے. اور جو گردن کے نرم حصے پر، یعنی یہ جو حصہ ہماری ہڈی کے
نیچے، ٹھیک ہے،
یہ جو حصہ نا، یہ نرم،
جی،
اس پہ جو بال ہیں، یہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے. البتہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، ان کو بلیڈ لگوا کے صاف کرتے ہیں،
جی،
تو جائز ہے. لیکن ہوتا یہ کہ جب بال تھوڑے سے ہی بڑھیں گے نا، تو وہ چبھتے ہیں،
جی.
تو اب اگر کسی کو یہ الجھن برداشت کرنی ہے تو وہ صاف کروا سکتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں.
الجھن برداشت نہیں ہو رہی تو،
نہیں ہو رہی
تو صاف
نہیں. اگر میں دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو عادت ہے نا،
ٹھیک ہے، پھر وہ بار بار جائے گی،
بار بار اس کو تکلیف ہوگی،
ٹھیک،
تو کوئی تکلیف برداشت کرنا چاہے یا محسوس کرنا چاہے تو ضرور کروائے، یعنی کروا سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ جو مفتی صاحب نے فرمایا، ابھی معلوم کیسے ہو؟ تو اپنی داڑھی رکھیں اور پھر چیک کریں گے ہڈی کہاں کہاں ہے، تو بالکل آپ کو پتا لگ جائے گا کہ مفتی صاحب نے کیا مسئلہ بتایا.
اوپر سے جو بال ہے نا، یہ
جی
بعض بہت زیادہ نیچے لے آتے ہیں،
جی،
تو یہ پورا رخسار بھی خالی کر دیتے ہیں، اور یہ بال نیچے تک صاف کر لیتے ہیں، اتنی سی باریک سی لکیر
چل رہی ہوتی ہے،
تو یہ داڑھی کا ایک اکثر، یعنی کافی حصہ وہ غائب کر دیتے ہیں. داڑھی کے اندر جو کن پٹی سے شروع ہوتی ہے، اور یہ نچلے ہونٹ پہ جو بال ہیں، یہ بھی داڑھی میں ہیں، اس سائڈ پہ جو بال ہوتے ہیں یہ بھی داڑھی میں ہوتے ہیں، ادھر کے بال یہ بھی داڑھی میں ہیں، اور یہ قدرتی طور پہ، یہ میرے تو زیادہ کم ہے بال، ورنہ بعض لوگوں کے یہ سیدھا ایک ہوتا ہے، یہ سب داڑھی کا حصہ ہے.
ٹھیک ہے. دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ نے امیر اہل سنت کا ایک مدنی گلدستہ، ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہے. داڑھی کے مختلف قسم کے جو خط بنتے ہیں، داڑھی کیسی ہونی چاہیے، سوشل میڈیا پہ، فیس بک کے جو ہمارے پیجز ہیں ان پہ موجود ہیں. وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے.
کسی بندے نے مجھے 10,000 روپے دیے ہیں کسی کاروبار کے لیے, اس لیے اب اس میں سے میں صدقہ کر سکتا ہوں 1,000 روپے مہینہ اس کو لوٹا کے دینے مجھے.
10,000 روپے کاروبار کے لیے دیے, اس میں سے 1,000 روپے صدقہ کر سکتے ہیں.
جی, کاروبار کے لیے جو ان کو دیا ہے وہ انویسٹ کے طور پہ دیا ہے. اب وہ آیا پارٹنرشپ ہے یا سائلنٹ پارٹنرشپ جس کو مزاربت کہا جاتا ہے وہ ہے
یا ادھار ہے.
تو اگر وہ قرض ہے تو قرض کی رقم تو آدمی جب قرض لیتا ہے تو ملکیت میں آ جاتا ہے.
یہی رہے کہ انہیں لوٹانے ہیں.
تو اب دیکھیں, لوٹانا قرض بھی ہوتا ہے اور انویسٹ کے طور پہ آدمی لے رہا ہوتا ہے نا کاروبار کے, لوٹانا وہ بھی ہوتا ہے. تو اب یہ جو صورتیں ہیں نا, ان میں ایک صورت ہے کہ اگر بطور قرض ہے
جی
تو قرض پہ اگلے شخص کو نفع
جی
نہیں دے سکتے اور نہ وہ لے سکتا ہے, مطالبہ بھی نہیں کر سکتا. تو اس صورت میں اگر قرض ہے تو قرض والی رقم آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے.
ٹھیک
ہے. اور اس صورت میں آپ چاہیں صدقہ خیرات کریں, پوری رقم صدقہ خیرات.
جبکہ اسے یہ بتاؤ کہ مجھے تو کاروبار کے لیے چاہیے 10,000 روپے جب بھی سیکھے.
دیکھیں, کاروبار جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو کاروبار میں صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوتا ہے.
ٹھیک.
تو یعنی نارملی, اور احادیث میں ترغیب بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاجروں کے لیے کہ اپنے تاجروں کے گروہ صدقہ دیتے رہا کرو.
جی.
اس اعتبار سے اگر کوئی صدقہ دے رہا ہے تو اس میں مذائقہ نہیں.
جی.
بطور قرض اگر لیے تو اس کی ملک ہے, یہ صدقہ کر سکتا ہے. اگر اس کو انویسٹ کے طور پہ ملی ہے بطور شرکت, بطور مزاربت, تو یہ اس مال کا, انویسٹر کے مال کا مالک نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس اعتبار سے یہ اس کی رقم کو صدقہ خیرات میں نہیں لگا سکتا, اس کی رقم کو کاروبار میں شرعی تقاضوں کے مطابق اس کو استعمال میں لانا ہوگا.
ٹھیک ہے جی, آپ کو شرعی مسئلے کا جواب ملا. اور مزید وضاحت کے لیے, جیسے کہ عرض کیا جاتا ہے, دارالفتا اہل سنت سے مربوط رہیے, یا پیچیدہ مسائل کے لیے آپ خود دارالفتا اہل سنت تشریف لائیے اور اپنے شرعی مسائل کو حل فرمائیے اور ان کے بارے میں جانیے. اللہ رب العزت ہمیں فقہی احکام, شرعی احکام, شریعت کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے.